رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سورہ فاتحہ جس کی تلاوت کی گئی، تعوذ اور تسمیہ کا بیان ہو چکا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس کا بیان بھی ہو چکا. مالک یوم الدین، یہ سب اللہ رب العزت کی تعریف ہیں. پہلے جو تعریف تھی وہ سب غائبانہ تھی، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے. پھر یہ کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے، تو یہ سب غائبانہ. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں خطاب، کہ اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، حمد و ثنا آپ کے لیے، رب ہونا آپ کے لیے، سارے عالم کا رب ہونا آپ کے لیے، رحمان و رحیم ہونا آپ کے لیے، مالک یوم الدین یہ آپ کے لیے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ رب العزت سے خطاب ہے کہ ہم آپ ہی کی اللہ عبادت کرتے ہیں. جب سب کچھ آپ ہی ہیں تو عبادت بھی آپ ہی کی جاتی ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، بلکہ مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں. تو عبادت بھی آپ کے لیے، استعانت یعنی مدد بھی آپ سے. تو مالک یوم الدین کی بات چل رہی تھی کل، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. اس لیے کہ بدلہ یہاں مکمل طور پر کسی کو نہیں ملتا، نہ اچھے عمل کا نہ برے عمل کا. جو آدمی اچھے اعمال کر رہا ہے، پلک جھپکے بغیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سارا کا سارا بدلہ دنیا میں مل گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برائیاں کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، تو جیسی سزا اس کو ملنی چاہیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری سزا اس کو مل گئی. بعض اوقات تو اکثر مجرمین ساری زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور مرتے دم تک انہیں کوئی سزا نہیں ملتی. تو اس لیے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کسی کو خوش عیشی میں آدمی دیکھے، راحت اور آرام میں دیکھے، عیش و عشرت کرتے ہوئے دیکھے، تو یہ علامت نہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بیچارہ مفلس ہے، پریشان حال ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، رات دن اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار رہی ہے، کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہیں. تو یہاں کی راحت اور یہاں کی مصیبت، نہ راحت اللہ کی راضی ہونے کا سبب علامت، اور نہ ہی کوئی شخص اگر مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مصیبت اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہرگز. پھر یہ کہ بعض اوقات اچھا عمل اگر کوئی کرتا ہے تو تھوڑا بہت بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، اور حقیقی معنی میں جو نعمتیں اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں اور بدلے جو اس کو ملنے والے ہیں وہ تو آخرت میں ملیں گے. اسی طریقے سے جو برائیاں کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، تو بعض اوقات تھوڑا بہت بدلہ دنیا میں اس کو مل جاتا ہے کہ سزا مل گئی، کسی قتل کے جرم میں کسی کو سزا ہو گئی، پھانسی چڑھ گیا. لیکن یہ سب کچھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم جو دنیا میں تھوڑا بہت مزہ چکھاتے ہیں بدعمالیوں کے سبب، برائیوں کے سبب، تو فرمایا کہ یہ تھوڑا بہت ہے، دون العذاب الاکبر، یہ عذاب اکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت معمولی سا، ہم نے بہت معمولی اس کو سزا دی دنیا میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور دنیا میں بھی جو مزہ چکھاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت کسی کو تکلیف جب پہنچاتے ہیں تو وہ تکلیف پہنچانا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی سزا پوری ہو گئی، بلکہ بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے صدق دل کے ساتھ کہ اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی، وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اچھے عمل کرنے والا برے عمل کرنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، دونوں میں بڑا فرق. اسی طرح فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیل ما تذکرون. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور ایسے ہی جو بدکار ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں. جو برے کام کر رہا ہے اور جو اچھے کام کر رہا ہے، یقیناً دونوں کے درجات ایک نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. البتہ اللہ نے فرما کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. تو پتہ یہ کہ یہ جو اچھے اعمال کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو اچھے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے. اگر دنیا میں نہیں ملا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، الیعوذ باللہ، اس قسم کے جملے کہتے ہیں تو اول تو یہ بات کہنا بھی غلط ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو زکات بھی دیتا ہوں پھر بھی چوری ہو گئی، پھر بھی ڈاکہ پڑ گیا. اسی طریقے سے اور کوئی نیک کام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے صاحب میرے ہی ساتھ کیوں ایسا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پٹائی بھی میری ہو رہی ہے، میں تو جہاد بھی کرتا ہوں پھر بھی پٹائی میری ہو رہی ہے، مارا بھی میں ہی جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ تو حکمتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. دنیا میں تکالیف آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کو سب سے زیادہ ہوتی ہیں، تو کیا وہ گناہگار ہوتے ہیں؟ علیہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 124,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش جو دنیا میں آئے، ان سب کی تکالیف ایک طرف اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ایک طرف. تو بھائی آپ پر تکالیف کیوں آئیں؟ کیا اس لیے کہ خدا نہ کرے اللہ آپ سے ناراض تھے، کیا آپ کے اعمال اچھے نہیں تھے؟ الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے. اس لیے کوئی شخص دنیا کے اندر حالات کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ صاحب فلاں گرفتار ہے مصیبت ہے اس لیے اللہ اس سے ناراض ہے، اور ہم تو دیکھو کیسے عیش آرام سے رہ رہے ہیں اس لیے ہم اللہ کے لاڈ لیں، یہ غلط. اسی لیے فرمایا مالک یہ امید دین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. یہ دنیا جو ہے یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، بدلے کا گھر نہیں، بلکہ یہاں تو عمل کیے جاؤ بدلہ وہی ملے گا. یہاں تھوڑا بہت مل جاتا ہے برائی کا بدلہ بھی اور اچھائی کا بدلہ بھی، بعض اوقات اچھائی کا بدلہ بالکل نہیں ملتا یا برائی کا بدلہ بھی بالکل نہیں ملتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، خدا نہ کرے یہ معتوب ہے زیر عتاب ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں. بلکہ فرمایا یہ دنیا تو ہے ہی دار العمل، یہاں تو عمل کرنے کی جگہ ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی شخص دن رات محنت و مشقت میں لگا ہوا ہے، مزدوری کر رہا ہے بےچارہ صبح سے لے کے شام تک، تو بظاہر تو وہ محنت و مشقت کر رہا ہے، تو بھائی یہ محنت مشقت نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہے بےچارہ، اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، گارا بنا رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے کہیں کچھ کر رہا ہے، اور محنت و مشقت کا کام کر رہا ہے، تو اس سے کہے کہ چلو بھائی میں تمہیں مشقت سے چھڑا دوں، جان چھڑا دوں تمہاری، تو وہ کہے گا بھائی تم رہنے دو مجھے، میں اپنے کام دھندے سے لگا ہوا ہوں، اس کے بدلے میں اس محنت و مشقت کے بعد مجھے کچھ پیسے ملنے والے ہیں، اس کی وجہ سے سارے میں کام کر رہا ہوں. بعض اوقات پورے پورے مہینے آدمی کرتا ہے، ایک مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ کے ملنے کی وجہ سے پورے مہینے کا عذاب سہتا ہے، وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، اگر کوئی ہٹانا چاہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کے معاملے بھی ہیں کہ اگر ہم دین کی خاطر دنیا مشقتیں برداشت کر رہے ہیں تو یہ مشقت صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آخرت کی راحتیں اس میں پوشیدہ ہیں. اگر تکلیفیں برداشت نہیں کریں گے آخرت کی راحتیں کیسے ملیں گی؟ اب یہ اللہ رب العزت کی قدرت پر ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ کس کو راحت و آرام سے رکھتا ہے، کس کو تنگی اور ترسی میں رکھتا ہے. بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا آپ نے کہ ثم الامثل فل امثل، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، آپ کی زیادہ نقل کرتا ہے، آپ کی زیادہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، آپ کے زیادہ طریقوں پر چلتا ہے، مصائب اور پریشانیاں بھی اس کو زیادہ آتی ہیں. اس لیے دنیا میں یہ عمل کیے جاؤ، اصل بدلہ تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. ایک مسئلہ تو مالک یوم الدین سے یہ پتہ چلا، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ روز جزا کا اللہ مالک ہے، ملکیت کس چیز پر ہوگی یہ واضح نہیں ہے. یہ تو ذکر کر دیا کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کس چیز کے مالک، تو اس میں اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر ہر چیز کے مالک ہوں گے. ملکیت حقیقی اللہ ہی کی ہے دنیا میں بھی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ دار العمل ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ملکیت کا اللہ تعالیٰ نے اعتبار کیا ہے. یہاں انسان کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا یہ پلاٹ کا مالک ہے، یہ دکان کا مالک ہے، یہ میرا مکان ہے، میری دکان ہے، میری ٹوپی ہے، میرا پنکھا ہے، میرا گھر ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس ملکیت کا اعتبار ہے. یہی وجہ ہے کہ ملکیت اگر کسی اور کو آدمی منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے، وہ مالک ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اس ملکیت کا بھی اعتبار نہیں رہے گا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں گھر کا مالک ہوں، یہ میری چیز ہے. تو جو ملکیت تو دنیا میں بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ ملکیت قیامت کے دن حقیقی معنی میں اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. مالک تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہیں، یہ زمینیں جتنی بھی ہیں لوگ بیچ رہے ہیں، بتائیے کیا گھر سے لے کے آئے؟ حکومتیں بیچتی ہیں پلاٹیں، بڑے بڑے قیمتی پلاٹ ہوتے ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے کے بک رہے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنایا اس زمین کو؟ سب کچھ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، تو لیکن وہ بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ اس تھوڑی سی ملکیت کا اعتبار ہے. اور پھر لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، اس پلاٹ کو پھر آگے بیچتے ہیں، پھر اور تیسرا بیچتا ہے، چوتھا بیچتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں اعتبار ہے ملکیت کا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس ظاہری ملکیت کا بھی اعتبار نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی ساری ملکیتیں سب چیزوں کی اللہ مالک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی اور کوئی مالک نہیں ہوگا، اس اعتبار سے بھی مالک ہوں. اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء، کہ اس دن ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت اللہ کے لیے ہوگی، اور ظاہری طور پر ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالی ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہو جائے گی. حقیقی معنی میں تو ہے ہی، لیکن ظاہراً بھی کوئی وہاں پر کہہ نہیں سکے گا کہ صاحب میری چیز ہے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے بتاؤ. قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے، اور کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کے لیے ملکیت اور کسی کی ملکیت نہیں. اور پھر فرمایا اليوم تجزا کل شیء بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر ہر چیز کا بدلہ دے دیا جائے گا، دنیا میں جو کچھ تم نے کیا اچھا یا برا، آج وہ دن ہے جو بدلے کا دن ہے. اگر کسی نے برا کیا دنیا میں بچ گئے، پکڑ میں نہیں آئے، گرفتار نہیں ہوئے، لیکن اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اگر دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا تو دنیا میں بے شک وہ ترستا رہا کہ صاحب میرے ساتھ انصاف کب ہوگا، تو دنیا والوں نے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت اس کا انصاف فرمائیں. تو یہ ہے مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل شیء بما کسبت، جو کچھ کسی شخص نے رتی برابر بھی اگر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اليوم تجزا، آج کے دن بدلہ دیا جائے. اور لا ظلم اليوم فرمائے، آج کے دن بدلہ ظلم نہیں ہوگا کسی پر. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے، یعنی ان کو حساب کتاب لینے میں دیر بھی نہیں لگے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں سب سے حساب لے لیں گے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو یہ ساری آیات قرآنی جو ہم اب دیکھیے، مالک یوم الدین ہے تو ایک چھوٹی سی آیت، اور یقیناً اس کی مختصر سی تفسیر میں نے عرض کی، لیکن اس سے بھی زیادہ بعض نے نکات بیان فرمائے. اب اگر خالی اسی کو بیان کیا جائے تو ایک تفصیل چاہیے. تو بہرحال مختصر سی یہ تفسیر جو بیان کی گئی ہے، ہم اس کو ہر دن پڑھتے ہیں، لیکن بتائیے کہ ہم اس میں غور کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین روز پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اب اگر ہم نماز پڑھیں اور ہر ہر جملے پر غور کریں، ہر ہر لفظ پر غور کریں، کہ الحمدو کا کیا معنی ہے، للہ کا کیا معنی ہے، رب العالمین کا کیا معنی ہے، الرحمن کے کیا معنی ہے، الرحیم کے کیا معنی ہے، اور مالک یوم الدین کے کیا معنی ہے، تو پھر آدمی کے خیالات کہیں ادھر ادھر بھٹکیں گے، ہرگز نہیں. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو ترجمے میں غور کرے. اگر خود تلاوت کر رہا ہے، منفرد نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنی نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے میں بھی غور کرے، یعنی زور دے کر پڑھے ذہن پر. اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سنے تلاوت کو، اور ساتھ میں جن چیزوں کا مطلب یہ کہ جو صورتیں آتی ہیں، بعض اوقات سب لوگ حافظ نہیں ہوتے، لیکن اور حافظ بھی ہوتا ہے تو ہر آدمی ترجمے نہیں پتا ہر آدمی کو. اس لیے ایک تو یہ کہ اس پر محنت کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ آئے، اس کا مفہوم کسی نہ کسی حد تک ہم سمجھیں، اور سمجھنے والوں کے پاس بیٹھ کر سمجھیں. تو یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو میں عرض کرتا ہوں بار بار کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں. سورہ فاتحہ تو چونکہ بار بار پڑھی جا سکتی ہے، تو جو بار پڑھی جاتی ہے بلکہ، اس لیے کم از کم یہ سورت تو ایسی ہو کہ اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، اس کا مفہوم بھی آتا ہو، اور ہم جب پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں. تو انشاءاللہ پھر نماز کی آپ کیفیت دیکھیے گا، نماز کا خشوع دیکھیے گا کہ نماز میں کیسا خشوع خضوع ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ خیالات تنگ نہیں کریں گے، ہوں گے بھی تو جلد از جلد انسان واپس آ جائے گا، کیونکہ بیک وقت دو جگہوں پر انسان مصروف نہیں رہ سکتا. اس لیے ایک ایک آیت کو سمجھ کر آدمی کو تلاوت کرنی چاہیے. بہرحال فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، سارے عالموں کی پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، یعنی اس کا جو رحم ہے ہر شخص پر ہے، ہر ایک پر اس کی مہربانیاں ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ایک سے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا. اللہ رب العزت بدلہ دیں گے، یعنی کسی کو سزا کے طور پر اور کسی کو انعام کے طور پر. کسی نے برے عمل کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی، اچھے عمل کیے ہیں بدلہ ملے گا. اور آگے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت کے لائق آپ ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. خاص طور پر ہمارے قاری محمد طاہر صاحب رحیمی جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے وہیں پر، اور ایک عرصے سے وہیں رہ رہے تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. پرسوں ان کا انتقال ہوا اور کل صبح فجر کے بعد ان کی تدفین ہوئی، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ سے نوازیں، اور اسی طریقے سے اور جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما کر سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.